بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة كدروس جاريه آج كنشستمي سيرة كدرس نمبر 39، جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال میں سے بعض اہم پیغام. پچھلے درس میں ہم نے جنگ بدر کے بعد کے تعلق سے بعض مسائل کو بیان کیا تھا، اور ساتھوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں، یعنی آج کے درس میں، انشاءاللہ سورۃ الانفال کے تعلق سے چند اہم باتیں کریں گے. سورۃ الانفال جنگ بدر کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جنگ کے متعلق ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، اور اس جنگ کی کیا اہمیت ہے، یہ سب سے پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کے مابین، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا ہے میز اپنے فضل و کرم سے. تو اس صورت میں بہت سارے پیغام ہیں، میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں، اور اس صورت کو انشاءاللہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں، اور ان میں سب مل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس جنگ کے تعلق سے خوبصورت اور پیاری باتیں فرمائی ہیں. سورۃ الانفال سورۃ نمبر 8 ہے قرآن مجید میں، اور مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد، جنگ بدر کے بعد، اور اس کی 75 آیتیں ہیں. صورت کے آغاز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے تعلق سے، انفال کے بارے میں، اور انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو. مال غنیمت کے تعلق سے یہ لوگ، یعنی جن لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا، وہ لوگ سوال کرتے ہیں. ان الفاظوں سے اس سورت کی ابتدا ہوئی، اور یہی وجہ اس سورت کے نزول کی، یہ سورت نازل ہوئی. جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجاہدین تین حصوں میں بٹ گئے تھے جب مال غنیمت ان کو ملا. ان کا آپس میں اختلاف ہوا. ایک گروہ نے کہا کہ ہمارا زیادہ حق ہے کیونکہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، زیادہ حق ہمارا ہے کیونکہ ہم کافروں سے، مشرکین سے لڑ رہے تھے، اور آپ مال غنیمت میں جب مصروف تھے تو ہم ان کو روک بھی رہے تھے، ان سے ہم لڑ بھی رہے تھے، تو ہمارا زیادہ حق ہے. تیسرے گروہ نے کہا نہیں، زیادہ حق ہمارے کیونکہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، ہم وہاں پہ مصروف تھے. تو آپس میں جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا اس اختلاف کے جواب میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الانفال، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے تعلق سے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلا وقفہ، سب سے پہلا پیغام اس صورت میں کہ صحابہ کرام جب بھی اختلاف ہوتا تھا تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اپنے ہم نفس کی طرف واپس نہیں جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یسألونک، سوال کرتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو بھی جواب ملتا اپنا سر خم کر کے اس کے تسلیم کر دیتے تھے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کیوں، جھگڑا کیوں ہوا؟ کیا وہ دنیا کے پیاسے تھے؟ کیا دنیا کے طلبگار تھے؟ میرے بھائی، وہ بشر تھے، انسان تھے، آسمان سے اترے فرشتے نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. اور اسی صورت میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تربیت کی پھر جواب دیا اس سوال کا. تو تربیت ہوتی ہے ہمیشہ. آپ جب بچوں کو تربیت دیتے ہیں، بڑوں کو بھی تربیت دیتے ہیں کسی عظیم مقصد کے لیے، تو کوئی بھی شخص ایک دن میں عظیم نہیں ہوتا، یا ایک سال میں عظیم کوئی نہیں ہوتا. اس عظمت کے لیے، اور خاص طور پہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، تربیت کی اشد ضرورت ہے. اگر دنیا کی بات ہے، دنیا تو پہلے مہاجرین قربان کر کے آئے تھے، پورا سب کو چھوڑ کے آئے تھے. بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ اپنا حق سمجھتے تھے، اور مال غنیمت پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب جنگ کرتے تھے تو بال غنیمت اوپر حرام تھا. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پانچ چیزیں دی گئیں جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی گئی, ان میں سے ایک چیز کیا ہے, احلت لی غنائم, کہ غنیمت میرے لیے حلال ہو گئی. اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ عرب میں یہ بات معروف اور مشہور تھی کہ جب جنگ ہوتی تو مغلوب جو تھا اس کا مال اس کا غالب کی ملکیت ہو جاتا, اور کیونکہ شریعت میں اس کی مخالفت بھی نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت نہیں کی, اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا حق ہے, وہ باقیوں کا حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا تھا انہوں نے کہ یہ حق ہے غالب کا. تو یہاں پر اختلاف ہوا تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, وہ بشر ہیں. عصمت صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں انبیاء کے علاوہ امام بھی معصوم ہوتے ہیں, جو باطل عقیدہ باطل نظریہ ہے, کوئی امام معصوم نہیں ہے. اگر کوئی معصوم ہوتا خطا سے تو میرا ایمان ہے وہ صحابہ کرام ہوتے, ان کے بعد آنے والا کوئی امام نہ ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں قل الانفال للہ والرسول, یہ جو انفال ہے جو مال غنیمت ہے یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, یعنی تمہارے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تمہارے کام کی بات ہی نہیں ہے. تعدیب, پہلے یہ بات سمجھ لیں جو تم مطالبہ کر رہے ہو, جس چیز سے تم جھگڑ رہے ہو تمہارا اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے. یہاں پر جب یہ سنا تو تھوڑے سے آگاہی ملی. قل الانفال للہ والرسول, اللہ تعالیٰ کمال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کمال ہے, پورے کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. رسول کا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں کس نے بتایا ہے پیغام؟ دیکھیں یہ نہیں فرمایا لنبی ولا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فرمایا؟ لرسول ہی, اور رسول کو جو پیغام لے کے آتا ہے. اس لیے یہاں پہ رسول کا لفظ ہے کہ میں نے یہ پیغام اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ تقسیم جو بھی میری طرف سے ہوگی تمہیں پیغام کون دے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. تو مشرع جو ہیں, تشریع کرنے والے, دین اسلام کے احکام دینے والے, وہ میرے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اس لیے مال غنیمت جو ہے, مال غنیمت کا تعلق تم لوگوں سے ہے ہی نہیں, یہ میرا میرے رسول کا ہے. تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ فاتقوا اللہ, یہ تمہارے ذمہ کام ہے, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اپنے آپس میں صلح کر لو. جھگڑا ہوا ہوتا ہے لیکن کیونکہ تم عظیم لوگ ہو, عظیم مقصد کے لیے تلوار اٹھائی ہے, دنیا کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو اسی ڈر کو یاد رکھو, تقوی کا راستہ اختیار کرو اور اپنی مابین صلح کر لو. واصلحوا ذات بینکم, اچھا صلح عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں چار قسم کی ہوتی ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان کی مسلمان بھائی کے ساتھ صلح کرنا, دوسرے نمبر پہ میاں بیوی کے آپس میں صلح کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صلح و خیر, صلح میں خیر ہے جب میاں بیوی کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ویسے بھی کسی بھی معاملات میں جھگڑا ہوتا ہے تو صلح میں ہمیشہ خیر ہے. دوسری بات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا تو ایک حکم, ایک فیصلہ قرآن میاں کی طرف سے بیوی کی طرف سے آئے اور ان دونوں کو میں صلح کرا دے. اگر وہ چاہتے ہیں صلح کرنا تو, جو صلح نہیں کرنا چاہتا صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں. اس لیے جو بھی میاں بیوی کے بیچ میں مسائل ہوتے ہیں تو صلح کرنے کے لیے جس کو بھی آپ منتخب کرتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں یہ شخص صلح واقعی کرانا چاہتا ہے, یہ کوئی فسادی نہیں ہے, یہ کوئی چغل خور نہیں ہے, غیبت کرنے والا نہیں ہے. بعض لوگ بس ایک شخص کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی عورت کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ کرے, وہ ایک نمبر کے چغل خور ہوتے ہیں. برا تو دوسرے نمبر پہ دوسری قسم کی صلح ہوتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں. تیسری قسم کی صلح کوئی جانتا ہے؟ ایک مسلمان کے آپس میں, دوسری میاں بیوی میں, تیسری جب دو گروہ آپس میں جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں تلواریں اٹھ جاتی ہیں تو ان دو گروہوں میں بھی صلح کرنی ہوتی ہے. اور کس گروہ کے ساتھ ملا جاتا ہے؟ جو گروہ حق کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ غالب نہیں ہے جاتا دوسرے پہ پھر ان کے آپس میں صلح کر, اگر صلح نہیں کرتے تو پھر ساتھ کس کا دیا جاتا ہے؟ جو حق پر ہو. چوتھے نمبر پہ ایک رہ گئی, کس کے ساتھ صلح؟ کافروں کے ساتھ صلح, غیر مسلموں کے ساتھ صلح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنح السلم فجنح علیہ, اس صورت میں دیکھیں گے ہم جب وہ صلح کرنے کے لیے قدم پیشی کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ تو کافروں کے ساتھ بھی معاہدے کیے جاتے ہیں, پیس کے معاہدے, پیس ٹریٹی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, ضرورت کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا واصلحوا ذات بینکم, آپس میں صلح کر لو. کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو, تمہارے لیے تقوی بھی آسان ہو جائے گا, تمہارے لیے صلح کرنا بھی آسان ہو جائے گی, لیکن فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو. تم کہتے ہو ہم مومن ہیں, تو مومن تو ایسے نہیں ہوتے نا, مومن تو کیسے ہوتے ہیں؟ فرما بردار ہوتے ہیں, آپس میں اگر جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں, بس تم ابھی اپنا جھگڑا ختم کرو, ایک دوسرے کو معاف کر لو. اچھا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سب لوگ انفال قل انفال للہ ورسول یہاں پہ, لیکن انفال کی تقسیم کا جواب نہیں. وہ سوال کیا تھا ان کا, ہم تقسیم کیسے کریں, ہمارا حق اس میں سے کیا ہے؟ جانتا جواب کب آیا؟ سلامۃ اللہ آیت نمبر 41 میں, 41 میں. تو پہلی 40 آیتوں میں کیا ہے؟ تربیت, بارک اللہ. آئے دیکھتے ہیں ان 40 آیت میں کیسی تربیت ہوئی صحابہ کرام کی. وہ کہا جاتا ہے الادب قبل الطلب, الادب قبل الطلب, علم سے پہلے ادب ہوتا ہے. اب ایک سوال کیا گیا, اب علم کے جواب کو منتظر ہیں, تو پہلے تربیت ہے, تادیب ہے, اور پھر جواب ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انما المؤمنون, کہتے مومن, مومن ہوتا کون ہے؟ اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر سنو, مومن ہوتا کون ہے؟ انما المؤمنون کون ہے؟ الذین, وہ لوگ جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, پہلے نشانی مومنوں کی, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل ڈر کے مارے ہل جاتے ہیں, وجل ہو جاتے ہیں, ڈر تالی ہو جاتے ہیں دلوں میں, جسم پہ نہیں. ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں, ہمارا ڈر ہوتا ہے کہاں پہ؟ یہاں پہ باہر ہوتا ہے. ان کا ڈر کہاں پہ ہوتا ہے؟ مومن کا ڈر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. جب دل ڈر جاتا ہے تو آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں, سر بھی جھک جاتے ہیں, ہاتھ بھی ظلم کرنے سے رک جاتے ہیں, پاؤں بھی تھم جاتے ہیں. سب سے پہلے نشانی مومنوں کی دل سے ڈرنا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہے, ڈر کا تعلق دل سے ہے. سننے سمجھ لے, سننے والے اور سمجھنے والے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اپنے رب پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں. توکل دل کا عمل ہے کہ نہیں؟ وہ ہے کہ مومن سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کے پیچھے لگا رہتا ہے. دل سب سے پہلے ہے, اور دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ ایمان سے ہوتی ہے. دل کی اصلاح توکل سے ہوتی ہے, اور دل کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہوتی ہے. یہ تین چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ مومن پھر عام انسان نہیں رہتا, اس کے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کی شان بھی کچھ اور ہو جاتی ہے. اچھا ایمان کی تعریف ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے. تو ایمان ہوتا کیا ہے؟ حسن الجماعت کے نزدیک اصول عقیدہ میں سے ایک اصل ہے ایمان کا معاملہ, اور ایمان کی تعریف, ایمان کا معنی حسن الجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ الایمان قول باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, تصدیق ہے, اور جسم سے, پورے جسم سے عمل ہے. فرماندار سے یہ ایمان بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے؟ اسی آیت کریمہ سے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. پہلے تو ایمان تھا, جب آیتیں سنتے ہیں تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے. جو بڑھتا ہے پہلے کیا تھا؟ بڑھنے سے پہلے کیا تھا؟ کم تھا. جو عربی جانتے ہیں, جو سمجھ رکھتے ہیں, عقل والے سمجھدار جانتے ہیں زیادتی کا مطلب کیا ہوتا ہے, زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. بچے سے پوچھ لیں بھائی زیادہ کسے کہتے ہیں, کیا جواب ملے گا؟ زیادہ وہ ہے جو پہلے کم تھا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ, کون ہے یہ مومن؟ اب مومن کی تعریف ہو رہی ہے, ایمان کی تعریف کے ساتھ مومن کی تعریف ہو رہی ہے. مومن کی تعریف سب سے پہلے دل کے معاملات میں مضبوط ہے وہ, اور اب جب دل کی بات ہوئی تو جسم کی بات ہی آنی تھی نا, تو عبادات میں جو جسم جسمانی عبادات ہیں ان میں بھی مومن پیچھے نہیں رہتے. الذین یقیمون الصلاۃ, سب سے پہلے جو مومن کی نشانی ہے اقامت الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. اردو میں ترجمہ ہے اقامت الصلاۃ کا کیا؟ واقیم الصلاۃ, اور نماز پڑھو. عام طور پہ صحیح ترجمہ اور نماز قائم کرو, دونوں میں کیا فرق ہے؟ پڑھو میں تو صرف پڑھنا ہے, قائم کرنے میں اس کے شروط ارکان واجبات کے ساتھ پڑھنا ہے, یہ فرق ہے دونوں میں. قرآن مجید میں کہیں ملے گا وہ صلو, نماز کے تعلق سے، درود کے تعلق سے ہے، وصلی علیہ وسلم تسلیما، صلی یہاں پہ درود مقصد، لیکن نماز کے لیے ہمیشہ کیا ہے اقامۃ الصلاۃ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اقامۃ الصلاۃ اور صلو میں نماز صرف پڑھی نہیں جاتی، نماز نبوی پڑھی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر نماز نماز نبوی نہیں ہوتی. واقیم الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ایسے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا، جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جو رزق ہمیں ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ حقیقتاً مالک اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے جتنا چاہے لے لے. تو حقیقت جب ہم کسی فقیر کو دیتے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں توفیق دیا، مال بھی اسی کا ہے، رزق بھی اسی کا ہے اور توفیق بھی اس نے دی ہے. جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور احسان ہے کہ ہمیں نام اعمال میں اسے صدقہ لکھ دیتا ہے، احسان بھی لکھ دیتا ہے، اس کے لیے ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے. تو احسان پر احسان کس کی طرف سے ہے؟ اسی کی طرف سے. تو یہاں ومما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، وہ آگے دیتے ہیں. اچھا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتا مومن ہیں. یعنی کتنی کمال کی باتیں ہیں اس میں. مختصر سی تعریف ہے مومن کی، جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ مومن حقا نہیں ہے، وہ پکا مومن ہے، وہ کمزور مومن ہے اگر ہے تو. جب مومن حق یہی ہیں تو ان کو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ان کے لیے بلند درجات ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بلند درجہ. وہ مغفرت، وہ مغفرت بھی ہے، گناہوں کی معافی ہے، بخشش ہے. وہ رزق کریم، اور ایسا رزق جو کریم ہے، اور کریم رزق وہ ہوتے جو کبھی منقطع ہوتے نہیں ہیں، رکنے والا نہیں ہے. کیا مطلب رکنے والا نہیں ہے؟ ایک پھل کھایا، ابھی آپ نے وہ پھل کھایا، اس سے فارغ ہوئے، دیکھا ہاتھ پہ دوسرا پھل آ گیا، پھر وہ کھایا، پہلے سے اس کا شیپ وہی ہے، ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، پھر وہ کھایا، پھر دیکھا، پھر ہاتھ میں اور ہے. آپ نے تمنا کیا، آپ کو جانا نہیں پڑے گا پانی پینے کے لیے یا کچھ فروٹ کھانے کے لیے، وہ خود آپ کے پاس چل کے آئے گا. یوں نہریں، زمین کی نہریں زمین پہ چلتی ہیں، جنت کی نہریں زمین سے اوپر چلتی ہیں، زمین پر گڑے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تمنا کی دودھ پینے، دودھ کی نہر سے یوں ایک لائن نکلے گی آپ کی طرف، خود آ جائے گی، خود بخود آپ کو مل جائے گا. کیا پینا ہے، کتنا پینا ہے آپ نے؟ آپ نے صرف تمنا کرنا ہے، خود بخود آپ کو مل جائے گا. رزق کریم، کریم کسے کہتے ہیں؟ سخی کو کہتے ہیں نا. تو ایسا رزق جو خود رزق سخی ہے، یعنی کبھی منقطع، کبھی کم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے جب جنت میں کوئی شخص جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مہر فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخل کر دے، اس میں کوئی بھی غم، کوئی بھی فکر، کوئی بھی رنج نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. جانتے ہیں جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، اس خوشی کی کو خراب کرنے کے لیے تھوڑا سا غم آ جاتا ہے. کیا غم ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہر خوشی میں دیکھ لیں آپ، کوئی بھی خوشی ہو دنیا کی، اس میں فوراً خوشی کے ساتھ یوں ایک غم سا، ایک نقطہ گر جاتا ہے اس کے اندر، اللہ اکبر، کہ یہ خوشی وقتی طور پہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اسی ایک کڑوے قطرے سے وہ جو پورا مٹھاس تھی خوشی کی، اس کا ٹیسٹ باقی وہ نہیں رہتا. پھر کاش کہ سارا وقت ایسا رہتا، تمنا ہوتی ہے نا، کاش کہ سارا وقت بس ادھر تھم جاتا، دنیا ایسی ہوتی. دنیا ایسی کا، دنیا تو ہر طرف سے تکلیفیں ہیں، لیکن جنت میں جب سب سے پہلا قدم رکھیں گے اور نعمتیں دیکھیں گے تو خوشی پر خوشی بڑھتی جائے گی، کوئی غم باقی نہیں رہے گا، کیونکہ رزق کریم ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو یہ خوشخبری ہے صحابہ کرام کے لیے. تو اصل رزق یہ نہیں ہے، اصل رزق وہ ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے. ذرا گنیں، ذرا انعامات کتنی ہیں جنگ بدر میں، انعامات اور احسانات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ. حق کیا تھا؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اس میں تین چیزیں یاد رکھیں، لفظ عام ہے، مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف. حق کے لیے نکلے کہ نہیں؟ کس نے نکلنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر مدینہ میں، مدینہ سے بدر تک، یہ کس نے طے کیا؟ کس نے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے، پھر بدر سے میدان جنگ کی ابتدا کر، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ تیرے رب نے تمہیں گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور تینوں میں حق ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک ایسا گروہ تھا مومنوں میں سے جس پر ناگواری تھی، جس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ یعنی وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ بزدل تھے؟ نہیں بزدل نہیں تھے، لیکن جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے. ایک انسان جب تیاری کرتے سفر کی تو ذہن سازی ہوتی ہے اس کی، میں نے کس لیے جانا ہے، جا کس لیے رہے تھے؟ قریش کے قافلے کے لیے. کتنی تھے تعداد؟ 40 تھی. ان کی کتنی تعداد تھی صحابہ کرام کی؟ 314. اور 314 کا مقابلہ کیا ہے؟ یعنی 40 کا مقابلہ 314 سے کیا ہے؟ تو ان کے ذہن میں تھا نہیں کہ جنگ ہونی. جب اچانک حکم آ گیا تو کراہت سی ایک بشری تقاضا ہے، ایک ناگواری سی محسوس ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار یہ پیغام دے رہے، معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، امام معصوم نہیں ہوا کرتے، اللہ کے پیارے اللہ کے اولیاء معصوم نہیں ہوا کرتے. معصوم انبیاء ہیں، جو سب سے بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ کے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی، جیسے آگے دیکھیں گے، اللہ نے ان کو ان کی حفاظت کی، معصوم کیا ہے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین لهم، بعدما تبین، جدال کرتے ہیں، بحث و بحثہ ہوا ہے حق پر، اس کے بعد کہ ان کو پتہ چل گیا ہے، وضاحت ہو گئی ہے. کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یعنی یہ جو ابھی تم جھگڑ رہے تھے، تمہاری حالت کیا تھی جنگ سے پہلے؟ دیکھیے تربیت دیکھیں آپ، جنگ سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ ایک روگ تو چاہتا نہیں تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورے لیے تو بعض نے تو اچھے مشورے دیے آگے، اور بعض ڈرے ہوئے تھے، پھر بعض نے یعنی آگے بڑھنے کے کبھی یعنی ناگوار سمجھ رہا تھا، اور بعض یہ دیکھ رہے تھے کہ بس اب حکم آ گیا ہے تو ہم موت ہی گوئے کہ ہم موت ہی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہمارے سامنے بس موت ہے، شاید وہاں واپس زندہ نہیں آئیں گے ہم، ایک اور انعام ہے. اچھا تمہاری حالت یہ تھی، ذرا دیکھنا یعنی یہ جو کامیابی ہوئی ہے حقیقتاً کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے، تمہاری حالت پہلے کیا تھی اور پھر اب تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے غالب ہونے کے بعد. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے تم سے دونوں کا ایک وعدہ کیا ہے، اَنَّهَا لَكُمْ، دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی. کیا چیز تھی؟ دو وعدے کیا تھے؟ یا تو قریش کے قافلہ تمہیں ملے گا، یا جنگ بدر میں تمہیں کامیابی ملے گی. ایک جنگ ہے اور ایک جنگ کی تعداد کافروں کی 1000 ہے، 1300 تھے پھر 300 چلے گئے، 1000 رہ گئے، اور جو قافلے میں تھے وہ صرف 40 تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تمہاری حالت یہ تھی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم تو یہ چاہتے تھے کہ جو چیز کانٹے دار نہیں ہے، جو تکلیف دہ نہیں، وہ ہمارے لیے ہوتی. تو جنگ تکلیف دہ تھی اور قافلے پر حملہ کرنا آسان تھا، تو تم آسانی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے کہ حق اپنی کلمات سے، جو اللہ نے فرمائی ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ حق کو حق کرتا، واضح کرتا. وَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی کمر توڑ دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کفر کو مٹانا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے، تو جو تم چاہتے تھے اس میں بھی خیر تھا، لیکن اس سے زیادہ جو خیر تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، وہ نہیں تھا جو تم چاہتے تھے، وہ یہ تھا ٹھیک ہے کہ جنگ ہو اور پھر اسلام اور مومنین جو وہ غالب ہو جائیں، اور کفر و کافرین جو ہے ان کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے. لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق حق ہو، بلند ہو، اور باطل باطل ہو اور پست ہو جائے، مغلوب ہو جائے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم جو ہیں ان کو ناگوار گزرے اور برا لگے. مجرم ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ باطل ہی اوپر رہے، باطل غالب رہے نا، لیکن حق جب آتا ہے تو اہل حق جو ہیں جب غالب ہوتے ہیں تو ظاہر مجرم جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم لوگوں نے استغاثہ کیا تھا اپنے رب سے، کسے پکارا تھا؟ رب کو پکارا تھا نا. حالت یہ تھی تمہاری جنگ سے پہلے، جنگ کے وقت، فاستجاب لکم، کس نے تمہاری دعائیں قبول کی ہیں؟ اچھا استجابت کیسے کی؟ ایک اور انعام دیکھیں، تمہاری حالت کیسی تھی؟ اور پھر پہلے تو میں سے بعض لوگوں کی حالت کیسی تھی, پھر جب سب نے مل کے اللہ سے استغاثہ کیا, اور اسے میں ہمیں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ استغاثہ عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور صرف اس اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا جاتا ہے. غوث صرف اللہ تعالیٰ, مخلوق میں سے کوئی بھی غوث نہیں ہے. جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی غوث ہے تو وہ شرک کرنے والے ہیں, اور غیر لوگ سے استغاثہ حاصل کرنا شرک ہے. استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ کہ شدید مصیبت, شدید ضرورت میں کسی سے مدد طلب کرنا, اسے استغاثہ کہتے ہیں. یعنی ہلاکت کے وقت یا شدید ضرورت کے وقت اگر کوئی شخص کسی سے مدد مانگتے ہیں تو اسے کہتے ہیں استغاثہ. فاستجاب لکم, استجابت اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا. کیسے؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ تمہارے لیے 1000 فرشتہ میں نے پے در پہ, یعنی متتابعین, مردفین ایک کے بعد دوسرا, یہ مدد میں نے بھیجی تمہارے لیے. اچھا, مومن میدان جنگ میں ہیں, زمین پر آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں تاکہ کوئی شک کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے ہم کامیاب یا اپنی طاقت سے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے تمہارے لیے. ما جعلہ اللہ الا بشرا, یعنی صرف یہ بشارت ہے, اس سے آگے نہیں ہے. ولتطمئن به قلوبكم, تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, ہماری دعا قبول ہوئی ہے. کیونکہ وقت بہت مشکل کا ہے, سامنے 1000 ہے, تلواریں تیار ہیں, گردن اڑنے والی ہے, تو دنیا کا مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب موت سامنے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 فرشتے سے نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ان سے ہوتی ہے, تم سے ہوتے نہیں, ایسے نہیں ہے. یہ تو تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حقیقتاً کامیابی اور نصرت جو ہے کہاں سے ہے؟ تو صرف صرف اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. غالب تو معروف, حکمت والا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر فرشتے بھیجنے کے ہی ایک جھٹکے میں کافروں ختم کر دیتا, لیکن کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اچھا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قوم لوط کی بستی ایک پل سے اٹھا کے پورے بستی کو ختم کر دیتے ہیں, زمین دوز کر دیتے ہیں, خصف کر دیتے ہیں. وہ یہاں پر گھوڑے پہ سوار ہو کے تلواروں پہ کے جنگ کرتے ہیں. حکمت ہے. وہو العزیز الحکیم, سبحان اللہ, ان اللہ عزیز الحکیم. پھر ایک اور انعام دیکھیں, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, جنگ کی رات میں غرودگی آئی ہوئی, غرودگی ہوئی اور پھر تھوڑی سی نیند بھی آئی, آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. صبح جنگ ہو, موت سامنے ہو, نیند آتی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیند کہاں سے آئی؟ میرا احسان ہے تمہارے اوپر, ذرا یاد کرو. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ, پھر تھوڑی سی بارش ہوئی, فوار ہوئی, خوبصورت بارش. کیوں نازل؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ تم پاک ہو جاؤ. دل کی پاکیزگی, دل خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں, جسم کی پاکیزگی اس پانی سے, اور پھر وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, بارش جب آئی تو جو شیطانی وساوس تھے, شیطانی جو تھے, سب ختم ہو گئے, کیونکہ پاک بارش ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے, دلوں پہ گرہ لگ جائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدم بھی ثابت ہو جائے. ایک بارش سے کتنے فائدے ہوئے؟ پھر اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, فرشتے جب نازل ہوئے تو نازل کیسے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فرشتے نازل کیسے کیے؟ اللہ نے وحی کی فرشتوں کو, انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, مومنوں کے ساتھ مل کے ان کے قدموں کو ثابت کرو. بار بار ثابت قدمی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مومن کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ دو طریقوں سے, زمین پر ثابت قدمی اور دشمن کے دل میں رعب اور ڈر پیدا کرنا. ایک اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے, توفیق وہی دیتا ہے, تو دوسرا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم پہلا کریں گے, دوسرا اس کا نتیجہ ہے. لیکن ثابت قدمی ہوتی کیسے؟ بات یہ ہے, اسے ایمان سے بات کا آغاز کیا ہے. یہ جہاد نبوی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایمان سب سے پہلے ہے. جوش اور جذبات سے جہاد نہیں کیا جاتا, وہ جہاد نبوی نہیں ہے. جہاد ایمان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے, علم کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے, یہ جہاد نبوی ہے. فثبت الذین آمنوا, بس تم لوگ جو ہیں, فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ الہام کر رہا فرشتوں کو وحی کے ذریعے کہ تم میرے پیاروں کی مومنوں کے قدم ثابت کرو. میں سألقی, میں ڈالوں گا کیا, فی قلوب الذین کفروا الرعب, کافروں کی دل میں رعب میں ڈالوں گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مومن ثابت قدم ہیں, کافروں کے دل ڈرے ہوئے ہیں, نتیجہ فضرب فوق الاعناق. اب یہ بھی وضاحت کر دی کہ مارنا کہاں ہے, کیسے, پہلی جنگ ہے نا تو نشانہ کس کو بنانا ہے. فضرب فوق الاعناق, ہاتھوں پہ مارنا, کندھوں پہ مارنا, پیٹ پہ مارنا کوئی فائدہ نہیں, یہاں پہ گردن پہ مارو. سبحان اللہ, یہ انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ جیسے کہ جب ایک قائد ہوتا ہے وہ انسٹرکشن دیتا ہے تم نے یہ کرنے وہ کرنے. رب السماوات والارض ذو الجلال والاکرام, سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے, پر بندے کے کیسے ساتھ ہیں؟ فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ جا کے ثابت قدمی کرو, دکھاؤ کہ مارنا کیسے. تو فرشتے آتے, بعض صحابہ کسی مسلم کی روایت میں ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار اٹھائی, میں کافر مارنے والا تھا, دیکھا تو اس کا سر مجھ سے پہلے, تلوار لگنے سے پہلے اس کا سر زمین پہ گرا ہوا تھا. تعلیم فرشتوں نے دی صحابہ کو کہ کیسے, کہاں پہ وار کیا جاتا ہے اور کیسے مارا جاتا ہے. فرشتوں کس نے سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. فضل فوق الاعناق واضرب منهم كل بنان, اگر مارنا ہے یا تو گردن پہ مارے یا ہاتھوں پہ مارو. ہاتھوں پہ مارو گے انگلے کٹ جائیں گے, تو تلوار اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے, پھر گردن کاٹنا آسان ہو جائے گی, ورنہ سیدھا وار گردن پہ مارو. اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, جب بات گردن کٹنے کی آئی, ہاتھ اور انگلے کٹنے کی آئی, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں جو بھی قرآن پڑھتا ہے سنتا ہے, مسلم ہے غیر مسلم, تاکہ جان لے کہ ان کو مارا کیوں جا رہا ہے, تو قصور ان کا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک, یہ سب اس لیے ہے سب کچھ ان کو مارنا اور یہ ساری مدد مومنوں کے لیے, ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, کیونکہ انہوں نے مخالفت کی ہے, شدید مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, اور جو مخالفت کرتے ہیں, مشاقت کرتا ہے, پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب, بس سن لیں, جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم التبعین کی, یہ بھی حقیقت مومنوں کے بھی مخالفت کرتا ہے, تو یاد رکھیں فإن اللہ بشک اللہ تعالیٰ شدید العقاب, بہت شدید سزا دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ, اب واپس ہے کافروں کے پاس, کافروں کی طرف خطاب آیا ہے. ذالک میں سب اب یوں لگا ہے کہ ان کی گردنیں بھی اڑی ہیں, ہاتھ بھی کٹے ہیں, اب دیکھیں کہ خطاب کافروں کی طرف آ گیا. ذالک میں سب تمہارے ساتھ جو ہوا ہے, فذوقوہ, تم چکھو اسے. کیوں؟ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل عذاب تو آگ کا ہے مرنے کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار, یہاں سے اب براہ راست ایمان والوں کے لیے پیغام ہے. اور چھ مرتبہ اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, چھ مرتبہ. آئیے دیکھتے ہیں اب ان یہ چھ جو ان کے آپس میں کس طرح, ہم یہ سورت بار بار پڑھتے ہیں, کبھی سوچے کہ کیا پیغام ہے, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کتنے عظیم پیغامات ہیں. ایک سورت کی بات کر رہی ہیں, وہ بھی ایک صفحہ ڈیڑھ صفحہ پڑھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا, اے ایمان والو اگر تم واقعی مومن ہو تو, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, سید عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرعھا سمعک, اپنے کان کھول لو, فاما خیرا تؤمر بھی, یا تو خیر جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, واما شرا تنہا عنہ, یا کوئی شر جسے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے, یا کوئی خبر ہے جس میں خیر یا شر ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کر دیا کیا. سبحان اللہ, تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا, مومنوں کو جو سب سے قیمتی چیز ہے ان کے پاس ایمان, صفت الایمان سے اللہ تعالیٰ ان کو پکارا ہے. یا ایھا ندا ہے تنبیہ کے ساتھ, متوجہ ہو ذرا, اے ایمان والو اذا لقيتم الذين كفروا جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے زحفاً اور میدان جنگ میں ان کا مقابلہ ہو فلا تولوهم الادبار کبھی پیٹ دکھا کے بھاگنا نہیں پہلے انسٹرکشن ہے مومن کبھی پیٹ نہیں دکھایا کرتے مومن سینے پہ وار کھاتے ہیں مومن اپنے سر قلم کروا دیتے ہیں اپنے رب کے لیے لیکن اپنے پیٹ پھیر کر بھاگتے نہیں ہیں اچھا وَمَنْ يُوَلِّهِ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اور جو ایسا کرتا ہے یعنی پہ پیٹ پھیرتا ہے پھر چند ایکسیپشن جیسے انسان گفتگو کرتا ہے نا ذرا سیاق و سباق دیکھیں آپ اچھا اگر میدان جنگ میں انسان پیٹ پھیرتا ہے پیچھے آ کے پھر آگے بڑھنے کے لیے ظاہر انسان جب اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو ظاہر پیٹ تو کرے گا تو اس کا مطلب کہ ہمیشہ مطلقاً پیٹ نہیں پھیرنے چاہے کچھ بھی ہو جائے یا کچھ ایکسیپشنز ہیں کچھ استثناء ہیں استثناء ہیں کیا استثناء ہیں الا متحرفا لقتال الا کوئی شخص جنگ میں کوئی چلاکی کرنا چاہتا ہے اور ان کو پیٹ دکھا کے پھر پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے یا اس جگہ سے چھوڑ کے کسی اور جگہ جو اس سے زیادہ بہتر مضبوط ہے وہاں پر جانا چاہتا ہے یہ تو جائز ہے اگر یہاں پر پیٹ بھی پھری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے او متحیزن الى فئه یا وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے دوسری طرف بائیں یا دائیں طرف مسلمان جو وہاں پہ زیادہ اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے تو اپنے پیٹ پھیرکوں کی مدد کے لیے وہاں پہ جاتا ہے تب بھی جائز ہے اس گروہ کی مدد کے لیے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور واقعی وہ پیٹ پھیر کے بھاگنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد باء بغضب من اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ہوا ہے اپنا غضب اس پہ نازل ہوگا ومأواہ جہنم دنیا میں مغلوب ہے آخرت میں اس کی جزا اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بھی اصل مصیر جہنم کیا ہے بدترین ٹھکانا ہے بہت برا ٹھکانا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انعام اور احسان پتہ گنتے جب میں گنی رہوں کتنے احسان انعام ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم تقتلوہم حقیقت قتل تم لوگوں نے نہیں کیا ولیکن اللہ قتلہم قتل تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیسے بھی تمہیں توفیق کس نے دی ہے تمہیں حکم کس نے دیا ہے جہاد کو مشروع جہاد کی اجازت کس نے دی ہے مکہ میں تو تھے اجازت تو نہیں تھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوئی ہے ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوئی ہے دلوں کو مضبوط بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے کافروں کو دل میں رعب اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا ہے تو قتل کس نے کیا ہے سبحان اللہ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اور اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پھینکا آپ نے نہیں پھینکا کیا پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا ایک مٹھی مٹی لی زمین سے اور اسے کافروں کی طرف متوجہ کر پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ اب چہرے مسخ ہو جائیں تو اللہ کے حکم سے اس ریت ایک مٹھی بھر ریت جو ہے مٹھی کے برابر ہر کافر کی آنکھوں اور چہرے پر یہ ریت جا کے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھینکا اپنے ہاتھ سے ایک پھینکنا ہے ہاتھ سے پکڑ کے اسے چھوڑ دینا یہ پھینکنا ہے رمی دوسری قسم کا پھینکنا کیا ہوتا ہے کہ صحیح منزل مقصود تک وہ چیز پہنچ جائے ٹارگیٹ کو ہٹ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے آنکھوں تک ایک ایک ذرے کو پہنچانا کس نے پہنچایا ہے یہ ایک اور انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلْيُبْلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور یہ مومنوں کے لیے آزمائش تھی لیکن آزمائش خوبصورت آزمائش حسن آزمائش غالب تم لوگوں نے ہونا ہے اللہ نے تمہیں نصرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ تو مل کے رہے گا لیکن آزمائش کے بعد ملے گا ایسے نہیں ملے گا ان اللہ سمیع العلیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے سمیع العلیم کیوں بار بار قرآن میں یہ ایک ساتھ آتا ہے بعض اوقات جانتے ہیں سمیع بما تقولون علیم بما لا تقولون بما تخفون اللہ تعالیٰ سنتے جو ہم کہتے ہیں جو کچھ وہاں پہ کہا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ سن رہا تھا اور جو لوگ چھپا رہے تھے دل میں اللہ تعالیٰ وہ جان رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے خوب سنتا ہے اور جانتا بھی ہے خوب جانتا ہے یہاں پر دیکھیں رد ہے معطلہ کا جو منکرین صفات اللہ تعالیٰ صفات کے منکر ہیں چاہے وہ اشاعرہ ماتریدیہ ہوں یا وہ معتزلہ ہوں یا جہمی ہوں یا مفوضہ ہوں یہ سارے گروہ جو ہیں پانچ یا چھ قسم کے گروہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سمیع ان اللہ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، تو جو خوب سننے اور جاننے والا ہے اس میں عظمت ہے، یا جو نہیں سنتا اور نہیں جانتا اس میں عظمت ہے؟ کیا خیال ہے، کمال کس میں ہے؟ کمال کس کا ہے، جو سنتا ہے خوب سنتا اور جانتا ہے، یا جو نہ سنتا ہے نہ جانتا ہے؟ تو عجب سی بات ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، علم کے دعوے دار ہیں، جس چیز میں عظمت اور شرف ہے اپنے لیے تو وہ مان لیتے ہیں، اپنے رب کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ بھی ہے، اور کافروں کا جو بھی دعویٰ ہے، جو بھی ان کا قید ہے، جو بھی مکر ہے، اللہ تعالیٰ اسے کمزور کر دے گا۔ تو آپ پریشان نہ ہو، کافر تو اپنے مکر کرتے رہیں گے، اپنے بار کرتے رہیں گے، لیکن کافروں کے مکر اور فریب اور کافروں کے چالاکیاں کبھی ان کے کام نہیں آئیں گی، بشرطے کہ تم مومن رہو۔ یہ یاد رکھیں، شروع سے ابھی تک دیکھیں، جب تم ایسے رہو گے تو پھر ایسے ہوگا، جب ایسے نہیں رہو گے تو ایسے نہیں ہونے والا۔ پھر جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتا، جو ایمان کے راستے کو نہیں اپناتا، توحید اور سنت کے راستے کو نہیں اپناتا، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، جو تقوی نہیں جانتا، جو نماز اور زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت کو نہیں جانتا، صرف جو جذبات میں آپ کے ہتھیار اٹھا کے کافروں سے لڑنا چاہتا ہے، تو مجاہد نہیں ہے، اور نہ ہی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں اکثر ہمارے جوان جو ہیں وہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہیں؟ فقہ الواقع، مخففات العدو، کہ کافروں کی کیا سازشیں ہیں، ان کی کیا چالاکیاں ہیں، وہ کیا ان کی کیا پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، میں بار بار کہتا ہوں، ایک آیت ہی کافی، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نہیں راضی ہوں گے بھائی، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ راضی نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن، ہمارے دین کے دشمن ہیں، جب تو اپنے دین کو چھوڑ کے دین کو نہیں اپنائیں گے راضی نہیں ہونے والے، تو اس کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کریں گے، پلاننگ بنائیں گے، قتل بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر اپنا وقت ضائع کر، کیونکہ پلاننگ کو دیکھنا ضروری ہے یا اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے ذرا سمجھائیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، اور مزے کی بات دیکھیں، سورۃ الانفال سب سے پہلی سورت ہے جنگ کے تعلق سے، ٹھیک ہے، سورۃ توبہ سب سے آخری توبہ تھے سب سے آخری سورت ہے جنگ کے تعلق سے، سورۃ توبہ میں جنگ تبوک کا قصہ ہے، سورۃ الانفال میں جنگ بدر کا قصہ ہے، وہ پہلی جنگ وہ آخری جنگ۔ سورۃ الانفال کے بعد کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورۃ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں پہ ایک ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ بھی انداز بیان کی خوبصورتی ہے، اور سورۃ توبہ میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، گویا کہ لگتا ہے کہ پہلے جنگ سے لے کے آخر تک احکام ایک ہی ہیں، تبدیل نہیں ہوئے، جنگ کے احکام جہاد نبوی ایک ہی، تبدیل نہیں ہوا۔ عجب بات ہے کہ آج ہم جہاد تو کرتے ہیں اور اپنے اپنے طور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، کاش کہ ہم کس قرآن مجید کی عظمت کو دیکھ لیتے، کاش کہ ہم سمجھ پاتے کس اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں۔ تو کافروں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ان کے پاس ایٹمی پاور، ان کے پاس ہائیڈروجن بم ہے، ان کے پاس کون سا بم ہے، واللہ قسم کھا رہا ہوں، ان کے سارے کے سارے، جو بھی قید و مکر ہے، جو بھی طاقت ہے، وہ ان کے سر پہ آ کے گرے گی، بشرط یہ کہ ہم کچھ کرنے والے ہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے ذمہ کیا کرنا ہے؟ واللہ وہ بچہ بھی کر سکتا ہے، یہ بچہ بھی کر سکتا ہے، جو بڑے نہیں کر پائے یہ بچے کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ سورت کی ابتدا والا پھر شروع سے میں شروع کروں، بات کیا ہے؟ ایمان، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اس بچے کو تربیت کریں آپ ان چیزوں پہ، اور علم کے راستے کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کا عقیدہ صحیح کریں، توحید کی تعلیم، اتباع سنت کی تعلیم، فرما برداری کی تعلیم، اور پھر دیکھیں جب وقت آتا ہے ہتھیار اٹھانے کا، تو ہتھیار اٹھتا ہے اللہ کے لیے، اور طریقہ بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ اگر تربیت نہ ہو، ایمان کی تربیت نہیں، توحید کی تربیت نہیں، اتباع سنت کی تربیت نہیں، آزمائش ہے، کافر حملہ کر دیا، اب کیا کریں؟ دفاع کریں جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، غالب ہو گئے کافر تو کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگ میں غالب یا مغلوب ہے. لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے، ایک ملک چلا گیا ہے دوسرے تو آنکھیں کھولیں، اے مسلمان آپ آنکھیں کھولو، ایک جہاد غلط ہوا دوسرا بھی غلط ہوا تیسرا بھی غلط ہوا، سب غلط ہوتے رہیں گے، جہاد کے نام پر کب تک دہشت گردی پھیلتی رہے گی؟ تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اختیار کرو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آج جہاد کا درس دیتے ہیں، جو حقیقتاً جس سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، وہی دو صورتوں سے اپنے جلوس کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ. مرضی کی تفسیر، اپنی مرضی کا معنی لینا، اگرچہ یہاں پر کافر قتل بھی کیا جا رہا ہے، لیکن بعد میں فوراً پیغام کیا آ رہا ہے؟ پہلے کیا پیغام ہے؟ کوئی آیت دوسرے ابھی تک آپ کو جدا ملی ہے؟ جو ملی ہوئی کہ نہیں ملی ہوئی؟ اگر آپ کوئی بھی آیت بیچ میں سے پڑھ لیں اور اس کے الگ سے آپ ترجمہ کرنا چاہیں، تفسیر کرنا چاہیں، اور آگے پیچھے سے توڑ دیں اسے، مفہوم ڈفرینٹ ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے تو پھر قرآن مجید کو اس طریقے سے آپ پڑھیں، اس طریقے سے آپ ترجمہ کریں، تفسیر کریں، تدبر کریں، غور فکر کریں، جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے، جس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے آگے اپنے شاگردوں کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اے کافرو، اگر تم لوگ یہ چاہتے تھے جیسے کہ ابو جہل نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ دونوں میں سے جو حق پر ہو تو اسے کامیاب کرو، یہ اگر تم لوگ چاہتے تھے یا مانگتے تو تمہیں سامنے تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو عقل آنی چاہیے نا کافروں کو کہ نہیں. فقط جاءکم الفتح، فتح تو ہو گئی، کس کو فتح ملی؟ جس کو میں پسند کرتا تھا، بات تو ختم ہو گئی ہے. وہ انتنت ہو خیر الکم، اور اگر رک جاتے ہو، دوبارہ سے حرکت نہیں کرتے ہو، اور مومنوں سے جنگ کرنا اور بغض رکھنا، ایمان سے بغض رکھنا، کفر کے راستے پر چلنے سے اگر تم لوگ رک جاتے ہو، فہو خیر لکم، تب تو تمہارے لیے خیر ہے. وہ ان تعود، اگر واپس پلٹ کے آتے ہو اور یہی حرکت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعود، ہم بھی پھر واپس ایسے کریں گے تمہارے ساتھ. دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے مومن کریں گے، نعود ہم کریں گے، میں مومنوں کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور تمہاری گروہ بندی، تمہاری طاقت، کوئی تمہارے کام نہیں آنے والی، اور نہ کبھی تمہارے کام آئے گی. یہ جنگ بدر کے موقع کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، جنگ بدر کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت کے کافروں کی طاقت کیا تھی؟ یہی جواب ہے. بعد کے دور کی، بعد میں جو ادوار ہیں، ان میں جو کافر کی طاقت تھی، یہی جواب ہے. اور آج کے دور کی جو طاقت ہے کافر کی، اس کے لیے یہی جواب ہے. قرآن تا قیامت ہے، یہ کسی خاص گروہ کے نازل نہیں ہوا، یہ ہر مومن کے لیے ضابطۂ حیات ہے، ہر مومن کی خیر اس قرآن مجید میں ہے. وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. اللہ اکبر، یہ تمہاری جو گروہ بندی ہے، تمہاری جو طاقت ہے، تمہارے کوئی کام نہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو. یہ بھی سن لو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ. تم مومن بن جاؤ، تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کفر کا راستہ چھوڑنے والا ہر وہ شخص جو کفر کا راستہ چھوڑتا ہے، مومن بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ پہلا تھا یا ایھا الذین آمنوا، ابھی تک ثابت قدمی کی بات ہو رہی ہے، اب ثابت قدمی کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب دیکھیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ثابت قدم ہونا ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کرو. اطاعت، طاعت اللہ وطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، کبھی ایسا نہ کرنا کہ سن کر بھی اپنا منہ بند کر لو. اسے اطاعت نہیں کہتے، سنا عمل نہ کیا، اسے فرم برداری کہتے ہیں. تو پھر ایمان کہاں گیا ہے؟ ایمان کا تقاضا تو ہے، اے مومن، کہ جب تمہیں اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے، تو پھر سنو اور اس پہ عمل کرو. جو عمل نہیں کرتا، جو نہیں سنتا یا سن کے عمل نہیں کرتا، ذرا اپنے ایمان کو ڈٹول کے دیکھ لے اس کا ایمان کتنا ہے اس کے دل کے اندر. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ہرگز ایسا نہ کہنا جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سنتے ہیں وہ سنتے بھی نہ تھے. پچھلے انبیاء کے اقواموں کو دیکھنے آپ, انہیں کہا ہم سن رہے ہیں. یہود نے کیا کہا؟ سمعنا و عصینا. ہر درمی دیکھیے, یہ نہیں کہ ہم سن نہیں پا رہے, اچھا ہم سنا بھی, ہم نے سنا بھی ہے, نافرمانی بھی کر لی, نہیں مانتے, یعنی کیا کرو گے تم ہمارا, نعوذ باللہ. کتنی گستاخی بھی کرتا پھر نبی کے ساتھ. ان للہ وانا الیہ راجعون. تو ان لوگوں سے یہ قصے کیوں یہود و نصارہ کے جانتے ہیں؟ تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں جو غلطی انہوں نے کی ہیں, تاکہ ہم لوگ وہ غلطیاں نہ کریں. انہوں نے تو کہہ دیا, سننے کے بعد بھی کہا کہ ہم لوگ نہیں مانتے, کہیں تم ایسے ہرگز نہ کر بیٹھنا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. کیونکہ بے شک سب سے بدترین جانور دواب کہتے ہیں, کل من دب علی الارض, جو بھی زندہ چیز زمین پر چلنے والی اسے دابا کہتے ہیں, چاہے وہ چونٹی ہو چاہے وہ اونٹ ہو, جو بھی جانور ہو اسے دواب کہتے ہیں. شر الدواب سب سے بدترین جانور. جانور اچھے بھی ہوتے برے بھی ہوتے, سبحان اللہ. اب بات ہو رہی ہے ان کی جو سنتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے بہترین جانور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے عند اللہ, الصم البکم, صم بہرے, البکم گونگے, الذین لا يعقلون. وہ گونگے بہرے کیوں ہیں؟ کیونکہ حق عقل نہیں ہوگی. آپ جانور کو بلاتے رہو, سنے گا کیا؟ خیال ہے 10 دفعہ گدھے کو پکارو, کیا سنے گا بیچارے وہ؟ کیونکہ وہ بے عقل ہے. وہ کچھ آواز سن, اسے پتہ نہیں وہ آواز کہہ کیا رہی ہے, اسے کیا پتہ. کیا بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو ان سے بھی بدترین ہیں. کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکام تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, جیسے کہ یہودی ہیں, جیسے کہ بعض یہودیوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. پھر اللہ تعالیٰ جب غفور و رحیم ہے, یہ بھی ایک شبہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, تو پھر جو لوگ نہیں سن رہے اللہ ان کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ ان کو سناتا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ؟ تو سنا دیتا, وہ بھی مومن ہو جاتے, تو جنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جیسے تبلیغ جماعت والے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی جہاد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, لوگوں کو تبلیغ کرو سب مومن ہو جائیں گے, راہ راست پہ آ جائیں گے, پھر ترار کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دعوت تبلیغ بھی کی اور تلوار بھی اٹھائی کہ نہیں؟ تو صرف تبلیغ کافی نہیں ہے, تبلیغ کا وقت ہے اور تلوار کو تلوار اٹھائی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس غلط فہمی کے جواب میں, ولو علم اللہ فیہم خیر لأسمعہم. اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر جان لیتا تو ان کو ضرور سناتا, توفیق بھی دیتا سننے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جانا ان کے بارے میں کہ کفر پہ مرنے والے ہیں, نہ فرمانے پر ہی مرنے والے ہیں. کہاں سے جانا؟ بعلمہ الازلی, اللہ کے ازل علم, تقدیر کا سب سے پہلا مرتبہ. جب اللہ جانے گی سننا نہیں, پھر سننے کی ضرورت تھی؟ جو نہیں سننا چاہتا اللہ سناتا نہیں اس کو. ولو اسمعہم, اچھا اگر سنا بھی دیتا, لتولوا وهم معرضون, تب بھی وہ منہ موڑ کے اعراض کر لیتے. سبحان اللہ. تیسرے یا الذین آمنوا, انشاءاللہ اگلے درس پہ ہم شروع کریں گے آگے فرم برداری کیسے کی جاتی ہے. تسلسل دیکھیں آپ, ثابت قدمی کے لیے کیا کرنا ہے, فرم برداری کیسے کی جاتی ہے؟ سننے سے. سنو گے تو کرو گے نا, تو اپنے سننا ضروری ہے, اور سنا دل سے جاتا. اللہ تعالیٰ کے احکام صرف کانوں سے نہیں, سیدھا کانوں سے اتر کے دل تک جانے چاہیے, ٹھیک ہے. پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کہ جب احکام کو سنتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنتے ہیں, تو ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر درس میں چلے یہیں سے شروع کریں گے. میں تھوڑا سا وقت دوں گا سورۃ الانفال, کیونکہ یہ سب سے پہلی جنگ ہے, اس میں بہت سارے پیغام ہم انشاءاللہ سب مل کے جانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا وقت لگ جائے, کچھ درس لگے, ہمیں جلدی کسی ضرورت نہیں جلدی کی. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاد نبوی کیسے کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں, اور کس طریقے سے تربیت ہوئی صحابہ کرام کی. ہم اپنی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں اسی قرآن مجید سے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.